Jazakallah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ گزشتہ رات ہم نے سورہ آل عمران کے 15 رکوعوں کا مطالعہ کر لیا تھا. آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ سورہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے اور 3 ہجری میں اکثر و بیشتر اس کا حصہ جو ہے وہ نازل ہوا، 200 آیات پر مبنی. 2 حصوں میں ہم نے اس کو تقسیم کیا تھا، ابتدائی 10 رکوع جس میں عیسائیوں سے اکثر و بیشتر خطاب تھا، اور دوسرے 10 رکوع جس میں خطاب کا رخ اصلاً مسلمانوں سے ہے. ان 10 رکوع میں جس کا مطالعہ اس وقت ہم کر رہے ہیں، 11واں رکوع بہت جامع تھا جس میں اہل ایمان کو ایمان اور عمل کی دعوت دی گئی، تقوی، اسی طرح احتسام بحبل اللہ، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ تفصیلی 11واں رکوع ہم نے پڑھا. اس کے بعد 12ویں رکوع میں یہود کا جو حسد تھا مسلمانوں کے خلاف اس کا تذکرہ آیا. اب اس کے بعد 13ویں رکوع سے لے کر 18ویں رکوع تک مسلسل یہ خطاب چل رہا ہے جس میں اصل موضوع ہے غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرہ. کل میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ احد یہ 3 ہجری میں ہوا تھا اور یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. اس میں مسلمانوں کی ایک نظم کی خلاف ورزی کی وجہ سے مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہوئی تھی وہ وقتی شکست میں تبدیل ہو گئی. اس پر تبصرہ ہے جو کہ اس وقت جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو 19واں رکوع آئے گا اس میں دوبارہ سے حسد، یہودیوں کا حسد تھا خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف، اس کا تذکرہ آئے گا. اور آخری رکوع سورہ آل عمران کا انتہائی جامع ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آیات میں خاص طور پر اولو الالباب غور و فکر کرنے والے جو ہیں ان کی کیفیات بیان فرمائی ہیں. انشاءاللہ ہماری گفتگو کے آخر میں آئے گا. اب آئیے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس وقت زیر مطالعہ جو رکوع ہیں یا جو آیات مبارکہ ہیں ان کا تعلق غزوہ احد سے ہے، اور غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرہ میں نے رات کو آپ کے سامنے کچھ اس سے متعلق کیا تھا، انشاءاللہ کچھ مزید آئے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ یقیناً تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی تمہیں مرتد کر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تم پلٹو گے خسارہ پانے والوں کی طرح، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا مولا ہے، خوش پناہ ہے، تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے رعب، ہیبت، وہ ڈال دیں گے، بما اشرکوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، جس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی سند، کوئی دلیل نہیں اتاری، تو گویا شرک کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو ایک ہیبت اور رعب ہے جو کہ طاری کر دیا جائے گا، وہ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور انہیں لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ بِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے، مشرکین کے لیے۔ اب یہ دو آیات مبارک آئیں، خاص طور پر یہودیوں اور کافروں کا اور مشرکین کا جو حسد تھا اس کو واضح کیا۔ اب اس کے بعد غزوہ احد پر جو ہے وہ براہ راست خطاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ بات آپ کو میں نے بتائی تھی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں نے ابتدا میں فتح حاصل کر لی تھی، مسلمانوں کی تعداد گو کے 700 تھی، لیکن بڑی جوان مردی سے لڑے، بڑی پلاننگ سے لڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، لیکن نظم کے خلاف ورزی ہوئی، اور وہ بھی میں نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی تھی، دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے دامن میں اپنا کیمپ لگایا تھا، اور اس کے پیچھے دو پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا، جہاں سے اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر قریش حملہ کریں گے تو مسلمانوں کے لیے یہ کافی جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں پر مشتمل ایک دستہ وہاں پر تعینات فرمایا، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، اور ان کو خصوصی ہدایت دی کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا، اور یہاں تک آپ نے تاکید فرمائی کہ تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور چیل کوے ہمارے جو ہیں وہ لاشوں کو کھا رہے ہیں، اس کے باوجود تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اتنی تلقین کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں بھیجا، لیکن ہوا یہ کہ جب مسلمانوں نے ابتدا میں فتح حاصل کر لی تو وہ جو 50 تھے ان میں سے 35 نے اس بات کی سمجھے کہ انٹرپریٹ کیا اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شکست کی صورت میں یہ بات کہی تھی، اب تو فتح ہو گئی ہے، زیادہ فتح کی صورت میں ہمیں نیچے جانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کافروں کو نقصان پہنچانا چاہیے، لیکن جو لوکل کمانڈر تھے حضرت عبداللہ بن جبیل ان کو منع کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود 50 میں سے 35 جو تھے وہ نیچے آ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ درہ خالی ہو گیا، اور پھر حضرت خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے پھر وہاں سے حملہ کیا، 100 تازہ دم گھوڑوں پر مشتمل ایک ان کا جو ہے وہ دستہ تھا، اور وہاں سے پیچھے سے جب وہ آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا، جس کی وجہ سے یہ جو فتح تھی شکست میں بدل گئی۔ 42 حوالے سے اب تبصرہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ تم سے بالکل سچا کر دکھایا تھا، یعنی مدد کا وعدہ، اللہ پاک نے تم سے تمہاری مدد کی، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، تم جب تم ان کو قتل کر رہے تھے ان کے اذن سے، وہ اس میں بلٹے نے یہ بات ہے گویا اردو محاورے کے اعتبار سے کہ تم اتنا زبردست ان کو قتل کر رہے تھے جس طرح گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے ڈھیلا پن کیا، نظم کو ڈھیلا کر دیا، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے جھگڑا کیا معاملے میں۔ اب اشارہ انہیں 35 کی طرف ہے کہ جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو وہ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے جو ہے جھگڑا کیا مسئلے میں، اس معاملے میں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تم نے وہ شے دیکھی جس کو تم بہت پسند کرتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ کو اگر اچھی طرح سمجھ لیجئے، صحابہ کرام سے متعلق یہ گمان کرنا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، یہ سوئے زن ہے۔ صحابہ ظاہری بات ہے اللہ کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، اور یقینی طور پر ان میں سے جو 700 باقی بچے تھے وہ اکثر و بیشتر ان میں سے گئے, وہ مومن تھے اور اللہ کے دین کے لیے انہوں نے جنگ کی. لہٰذا یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وہ آسائی تم, اس سے مراد اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے, بلکہ لوکل کمانڈر جو تھے ان کی نافرمانی ہے, انہوں نے جو حکم دیا ان کو انہوں نے نہیں مانا. اور دوسری بات, ایک اور الزام لگایا جاتا ہے ان کی طرف کہ جو صحابہ نیچے آئے تھے وہ معاذ اللہ مال غنیمت کی جو ہے وہ لالچ میں آئے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ مال غنیمت لوٹ لیا جائے اور فائدہ حاصل کیا جائے. اس کی بات اچھی طرح جان لیجیے, غزوہ احد ہے 3 ہجری میں نازل ہو رہی ہے اور اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکی ہے, اور غزوہ بدر میں مسئلہ پیدا ہوا تھا مال غنیمت کی تقسیم کا کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے. لہٰذا غزوہ بدر کے فوراً بعد سورہ انفال نازل ہوئی, اور انفال کا معنی کیا ہوتے ہیں, مال غنیمت. اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 40 میں مال غنیمت کی تقسیم کا اصول بیان فرما دیا تھا. یہ ایسا نہیں تھا کہ جو لوٹ لے اسی کا ہوگا, بلکہ اس کا باقاعدہ اصول تقسیم کر دیا گیا تھا. تو گویا اب اس کے بعد یہ گمان کرنا کہ صحابہ کرام مال غنیمت کی لالچ میں معاذ اللہ نیچے آئے تھے, یہ بہت بڑا جو ہے وہ سورہ زن الزام ہے صحابہ کرام پر. لہٰذا یہاں پر جو آیت مبارکہ ہے اس کو ذرا ترجمہ غور سے دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. وَأَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ, اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے دیکھا اس شے کو جس کو تم پسند کرتے ہو. اب پسند کرنے سے مراد کیا؟ کہ معاذ اللہ مال غنیمت کے لیے مومن جنگ لڑا تھا. علامہ اقبال نے کہا کہ شہادت مقصود و مطلوب و مومن, نہ مال غنیمت نہ کسوت کو چاہیے. ظاہر بات ہے مال غنیمت کے لیے تو جنگ تھی نہیں, پھر یہ تمہیں بون کیا ہے؟ اس کے بارے میں سورہ صف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, اور وہ دوسری سے جس کو تم محبت کرتے ہو, نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ, کہ اللہ کی مدد آئے اور قریبی فتح حاصل ہو جائے, دنیا میں بھی اسلام کا غلبہ حاصل ہو جائے. اس مقصد کے لیے صحابہ کرام نیچے آئے تھے, مال غنیمت کے لیے معاذ اللہ نہیں آئے تھے, جس طرح یہاں پر الفاظ بالکل واضح ہیں. مِن بعد مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ, اس کے بعد کہ تم نے وہ شے دیکھی یعنی قریبی فتح حاصل ہو رہی تھی, لہٰذا تم نیچے آ گئے. مِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا, تم میں سے ابھی بھی کچھ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں, دنیا کی فتح چاہتے ہیں, دنیا کا فائدہ نہیں دنیا کی فتح, دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب ہو جائے. وہ مِنكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ, اور یقیناً ایسے ہیں تم میں سے کہ جو آخرت کے متمنی ہیں. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا, یعنی وقتی فتح جو تمہیں حاصل ہو رہی تھی اس نافرمانی کی وجہ سے وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی. اور یہ ایسا کیوں ہوا, یہ فلسفہ جان لیجئے کہ دنیا میں اگر مومن کو آزمایا جاتا ہے تو اس کی وجہ بھی ہے, لِیَبْ تَلِیَکُمْ, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائے. اب ہمیشہ ہی فتح ملتی چلی جاتی تو ظاہری بات ہے کہ اس سے بھی پھر اور جو ہے وہ گڑبڑ پیدا ہونے کے چانسز ہے. تو بہرحال ان ڈسپلن چاہے صحابہ کرام سے ہو مسلمانوں سے ہو, اس کی دنیاوی سزا جو ہے وہ آتے رہی. لہٰذا دنیاوی سزا آپ کو معلوم ہے کہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی. لِیَبْ تَلِیَکُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور یقینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے تمہاری یہ خطا, تمہاری یہ نافرمانی, یہ کوتاہی معاف فرما دی. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے, جو غلطی ہوئی تھی وہ معاف کر دی گئی. اب یہ تبصرہ جو ہے آیت مبارکہ جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا شدید حملہ تھا دونوں طرف سے, پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی, کہ مسلمانوں اس اعتبار سے جو ہے وہ ہوش و حواس اس طرح سے کھو بیٹھے کہ اپنی جان بچانے کا جو ہے مسئلہ پیدا ہو گیا. لہٰذا اللہ کے رسول نے حکم دیا پھر بعد میں, جس جب انتہائی جو ہے صورت حال خراب ہو گئی, کہ سارے کے سارے احد پہاڑ پہ چڑھ جائیں, پہاڑ کی طرف چڑھنا شروع ہو گئے. لہٰذا یہ لوگ پھر دوڑے اور انہوں نے جو ہے وہ پہاڑ کی طرف ابتدا میں چڑھنا شروع کیا اپنی جان بچانے کے لیے. تو اس کا تبصرہ جو ہے یہاں پر آتا ہے, اذ تصعدون, جب تم چڑھے جا رہے تھے, ولا تلوون علی احد, اور مڑ کر کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے, والرسول یدعوکم فی اخراکم, حالانکہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے, فاصابکم غمم بغمم, تو اب تم پر پہنچی غم پر غم. اب غم پر غم کیا تھا, میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول شدید مجروح ہوئے, آپ کے نندانے مبارک شہید ہوئے اور اتنا خون بہا کہ آپ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. لہٰذا افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے. پھر حضرت حمزہ جیسے اسد اللہ و اسد رسولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابہ میں سے ایک, ان کو شہید کر دیا گیا. حضرت موسیٰ بن عمیر شہید ہو گئے, اور کل ستر صحابہ شہید ہوئے, گویا بڑی تعداد میں مسلمانوں کو جو ہے نقصان ہوا. تو یہ چاروں طرف سے غموں کی خبریں تھیں جو اس دوران مسلمانوں پہ آ رہی تھیں. تو فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, پھر آئیں تم پر غم پر غم, یعنی مشکل سے مشکل. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, اور یہ غم کیوں آیا, تاکہ تم غم نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے جاتا رہے. वला मा असाबकुम, और ना ही बहुत ज्यादा परेशान हुआ करो उन गमों पर जो तुम्हारे साथ दुनिया में मुसीबतें आए। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह सुबहानहु तआला तो बाखबर है जो कुछ भी तुम कर रहे हो। या ये दुनिया में आजमाइश होती है अल्लाह की तरफ से ताकि बंदा मोमिन और पक्का हो जाए, अपने दीन पर और डट जाए। गालिब का बड़ा प्यारा शहर है इस हवाले से, रंग का फूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई। जब इंसान मुश्किलात का आदी हो जाए और गम पर गम बर्दाश्त करने का आदी हो जाए तो फिर उसको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। रंज का फूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई। फअसाबकुम गम्मम बिगम्मिन लिकै ला ताज़नू अला मा फातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून ثم انزل عليكم من بعد الغم امنتا, پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا تمہارے اوپر اس غم کے بعد امنتا, امن کی نواسن اون۔ اب صحابہ کرام میں سے کچھ کا یہ قول ہے کہ ایسا شدید حالات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص مجروح تھا, 70 ہمارے ساتھی شہید ہو گئے تھے, لیکن اس دوران ہم پر ایک اون طاری ہو گئی, نیند کی کیفیت طاری ہو گئی, اور جیسے ہماری آنکھ کھلی تو ہمیں محسوس ہوا ہم بالکل فریش ہو گئے, ساری ہماری جو تکالیف تھی اور جو کیفیت تھی سمجھو کہ نا امیدی کی کیفیت وہ دور ہو گئی اور بالکل ہم ریڈ الرٹ ہو گئے, دوبارہ سے تیار ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے نازل فرمائی تھی تم پر اس غم کی کیفیت میں امانتن, امن کی نواسن اون, یغشا طائفتن منکم, جو تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ رہی تھی, وہ طائفتن, اور ایک گروہ ایسا بھی تھا, قد احمت انفسوم, جن کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی, نفسی نفسی کا عالم تھا, یظنون باللہ غیر الحق, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر وہ گمان کر رہے تھے جو ناحق تھے, ظن الجاہلیہ, جاہلیت والے گمان, یقولون, اب یہ جو تذکرہ ہے خاص طور پر منافقین کے ان لوگوں کا کہ جو جنگ سے بھاگ کر آ گئے تھے 300, اب ظاہری بات ہے جب اتنی بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے تو انہوں نے پھر تفرہ کرنا شروع کر دیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی اس لیے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے لوگوں کو مروا دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, تو گویا ان کا طنز جو ہے وہ نقل کیا جا رہا ہے۔ یقولون هل لنا من الامر من شيء, وہ یہ کہنے لگے کہ کیا ہمارے پاس بھی کچھ اختیار ہے, کچھ فیصلے کا اختیار ہے؟ قل, اے نبی آپ فرما دیجئے, ان الامر كله لله, فیصلے کا اختیار تو کل کا کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں, یخفون فی انفسهم, وہ اپنے جیوں میں وہ کچھ چھپا رہے تھے, مالا یبدون لتا, جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے, جی کے اندر جو بغض اور عداوت چھپا ہوا تھا وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ یقولون, اور کہنے لگے, لو کان لنا من الامر شیء, اگر ہمارے پاس بھی اس مسئلے میں کوئی فیصلے کا اختیار ہوتا, ما قتلنا ہاہنا, تو ہم یہاں مارے نہیں جاتے۔ یعنی عبداللہ بن ابی کی رائے, میں نے آپ کو بتایا تھا مشاورت ہوئی تو عبداللہ بن ابی کی رائے تھی کہ ہم کو مدینے میں رہ کر جنگ کرنی چاہیے, اور بالاتفاق اللہ کے رسول کی رائے بھی یہی تھی, لیکن حضور نے فیصلہ فرمایا صحابہ میں سے نوجوان صحابہ کے حق میں جو جذبہ جہاد کے تحت باہر نکل کے لڑنا چاہ رہے تھے, تو بعد میں انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا, ماں قتلنا ہاہنا, اگر ہماری بات مان لی جاتی تو ہم یہاں پر مارے نہ جاتے۔ اب اس پر اللہ کا تذکرہ سنیے, بہت ہی جامع بہت ہی پیاری آیات ہیں۔ قل لو کنتم فی بیوتکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوگے, لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعین, تو ضرور نکل کھڑے ہوں گے وہ لوگ جن پر قتل کیا جانا لکھا جا چکا ہے, اپنے اپنے قتل گاہوں پر اپنے اپنے مقتل کی جگہ پر آ پہنچیں گے اور وہیں پر آ کر ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے اللہ کا فیصلہ ہے کس نے کہاں کس حالت میں مرنا ہے, اور یہ ساری چیزیں کی ہوئی, لیب تلی اللہ معافی صدورکم, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانچ لے اچھی طرح تمہارے سینوں میں کیا موجود ہے, ولی معافی قلوبکم, اور تاکہ صاف کر دے جو بھی کجی اگر تمہارے دلوں میں رہ گئی ہے, ان آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بالکل صاف کر دے تمہارے دلوں کو۔ واللہ علیم بذات الصدور, اللہ پاک خوب جاننے والا ہے تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی۔ ان الذین تولوا منکم, یقیناً وہ لوگ کہ جو تم میں سے پیٹھ پھیر گئے تھے, یوم التقل جمعان, اس دن جس دن دو جماعتوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی, دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی, انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, تو یقیناً شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا, بہکا دیا تھا ان کے برے اعمال کے باسبب۔ انسان جب خود برائی کی طرف جاتا ہے تو اس کے پیچھے شیطان آتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, لہذا ان منافقین کو شیطان نے حق بات سے جو ہے وہ بہتا دیا تھا, بالآخر وہ اس عظیم مرتبے سے, اس عظیم کام سے جو ہے پیچھے رہ گئے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, یقین اللہ پاک تو بخشنے والا ہے, بہت تحمل والا ہے, بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تکونوا کالذین کفروا, دیکھو ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا ہے. اب یہ کفر کون ہے؟ یہ کفر اصل میں کفر حقیقی ہے جو منافقت کہلاتا ہے. وقالوا لاخوانہم, اور کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں, اذا ضربوا فی الارض, کہ جب وہ نکلے سفر میں زمین پہ, یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے, او کانوا غزاً, یا پھر ہوئے وہ اللہ کے نام, او کانوا غزاً, یا پھر یہ کہ اللہ کے نام وہ جہاد کر رہے تھے, لو کانوا عندنا, اگر وہ ہمارے پاس ہوتے, مدینے میں محصور رہتے, ما ماتو, تو وہ مرتے بھی نہیں, وما قتلوا, اور نہ ہی مارے جاتے. یعنی یہ منافقین کا طرز عمل دوبارہ بیان ہوا. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پورے واقعے کو بنا دیا ان کے لیے حسرت, حسرت کا نشان بنا دیا ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت, اور توحید باری تعالی یہ ہے کہ اللہ ہے جو کہ زندگی دیتا اور مارتا ہے. جس کی زندگی جتنی لکھی ہوئی ہے اس کو اللہ پاک نے جو ہے وہ لازمن زندہ رکھنا ہے, اور جس کی موت آ گئی چاہے وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائے. سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے, ولو کنتم فی بیوتن مشیدہ, چاہے تم انتہائی بڑے بڑے قلعوں کے اندر بھی اپنے آپ کو چھپا لو, اگر موت آنی ہوگی تو وہاں پر بھی موت تم کو آ پکڑے گی. تو فرمایا اللہ ہے جو کہ زندگی دیتا اور مارتا ہے, واللہ بما تعملون بصیر, اللہ پاک تمہارے سارے اعمال سے جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کتنے جذبے سے اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے. دیکھو ولئن قتلتم فی سبیل اللہ, بڑے پیارے الفاظ ہیں, اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام میں مارے جاؤ, یعنی قتل کر دیے جاؤ, اور مت تم, یا پھر یہ کہ تمہارا ویسے ہی انتقال ہو جائے دین راہ کی, دین اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دین کی دعوت و تبلیغ کے دوران, لمغفرت من اللہ ورحمت, تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت خیر مما یجمعون, ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو کچھ بھی وہ جمع کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں اصل موت, کہ جو اللہ کے راہ میں آ جائے, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آ جائے, چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے دوران آئے یا جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راہ میں جو ہے وہ جنگ کرتے ہوئے آئے. تو بہرحال شہید فی سبیل اللہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے راہ میں جہاد اور دعوت و تبلیغ کا جو ہے وہ مراحل طے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح کی موت عطا فرمائے. ولئن متم, اور اگر تم واقعتاً مری گئے, آؤ قتل تم, یا پھر یہ کہ قتل کر دیے گئے اللہ کے راہ میں, لا الہ الا اللہ تحشرون, تو تم سب کو بالآخر اللہ ہی کی جناب میں تو حاضر ہونا ہے. کب تک زندگی ہے, تب تک جو ہے وہ انسان کتنی لمبی زندگی بھی حاصل کر لے, بالآخر اللہ کے سامنے حاضر تو ہونا ہی ہے. بہترین موت وہ ہے جو اللہ کی راہ میں آ جائے, اللہ کے دین کی دعوت تبلیغ اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہوئے. ابھی جو آیات مبارکہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بہت ہی پیاری آیات ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ منافقین بہت تنگ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تنگ کر رہے ہیں, کبھی تانا کر رہے ہیں, کبھی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ٹیمپرامنٹ بہت زیادہ تھا, تحمل بہت زیادہ تھا, آپ کا اخلاق بہترین اخلاق تھا, لہٰذا اس کو یہاں پہ اپریشیٹ کیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. بہت ہی پیارے الفاظ ہیں. گویا ایک لیڈرشپ جو ہے, خاص طور پر اسلامی جماعت جو ہوتی ہے اس کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اگر انسان سخت ہوگا, خردلا ہوگا, سخت جان کے ساتھ ساتھ سخت مزاج بھی ہوگا, تو یقیناً یہ لوگ جو ہے پھر قریب نہیں آتے. لوگ اسی وقت قریب آتے ہیں کہ جب انسان نرمی سے بات کرے. ٹھیک ہے انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن جان ٹپٹ ہو, بے عزتی کی جائے بہت زیادہ, تو پھر انسان جو ہے وہ دینی جماعت میں جو ہے بہت دیر تک باقی نہیں رہتا. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی صفات تھیں وہ یہاں بیان ہو رہی ہیں. کوئی میرے اور آپ کے لیے اس میں رہنمائی ہے کہ اگر دین کی توفیق مل گئی ہے کسی اسلامی جماعت میں ہم شامل ہیں, تو ہمارے اندر بھی اخلاق پیدا ہونا چاہیے. تو فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے, اللہ کی رحمت کی وجہ سے کہ آپ ان کے لیے انتہائی نرم ہیں, لنتا بہت لین ہے, بہت ہی نرم ہے, نرم چارے کے معنی میں. ولو کنت فظاً, اور اگر آپ ہوتے کن خوب غلیظ القلب, سخت دل ہوتے, لن فضوا من حولک, تو یقیناً یہ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا مجمع آپ کے ساتھ لگا, یہ لوگ دین کے جد و جہد کر رہے ہیں, یہ پھر آپ کے ساتھ نہ رہ پاتے. صافو انہم, تو یہ اب کوتاہی ہو ہی گئی ہے, ایک ان ڈسپلن کا معاملہ ہوا ہے, تو اب کیا کریں؟ اب امیر جماعت کو دیکھیں, کوتاہی کی ہے کچھ لوگوں نے, ظاہری بات ہے مسلمانوں سے ہوئی تھی, لیکن امیر جماعت کو اب خصوصی ہدایت دی جا رہی ہے کہ اس کوتاہی میں کیا کرو,
نمبر ایک فاف ون ہوم ان کو معاف کر دو, وسطر لہوم اور ان کے لیے استغفار کرو, ساتھی تو تمہارے ہی ہے نا, ان سے اگر غلطی ہوئی ہے تو استغفار تم کرو. اور نمبر تین وساویر ہوم فلام, اور ایسا نہ ہو کہ اب آئندہ ان سے کوئی مشاورت ہی نہ کرو, آئندہ بھی ان کو جو ہے وہ مشورے میں رکھو, اور اس سے باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے. کوئی بڑا فیصلہ کرنے لگو تو ساتھیوں سے مشورہ کرو. ظاہری بات ایک انسان کی عقل جو ہے وہ عقل کل نہیں ہوتی, اور یہ بات بھی جان رکھیے کہ اللہ کے رسول چاہتے تو کسی سے مشورہ نہیں کرتے, کوئی فیصلہ خود ہی کر دیتے. اللہ کے رسول سے آپ کو رہنمائی مل رہی ہے اللہ کی طرف سے, لیکن انہوں نے ہمارے لیے یہ سننا چھوڑی ہے کہ جب بھی کوئی اجتماعی کام کر رہے ہو آپ, تو آپ مشاورت سے کریں. گھر میں کر رہے ہو, اللہ نے آپ کو بڑا بنایا, مرد کو بڑا بنایا, لیکن اپنے بچوں سے بیوی سے کوئی مشاورت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نقطۂ نگاہ آپ کی نظر کے سامنے نہ ہو, وہ آپ کو جو کوئی اور بتا دے اور جو ہے وہ بہتر فیصلہ ہو جائے. اسی طرح کوئی بھی اسلامی جماعت ہو, کوئی آپ فیصلہ کر رہے ہو تو مشاورت کی بڑی اہمیت ہے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے مشورے میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے, تو فرمایا وشاورہم فی الامر, ان سے مشاورت کیا کریں مسئلے میں. لیکن فائدہ اعظم تھا, اب یہ ایک اہم بات آ گئی کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کو مشورہ تو دیا جا سکتا ہے لیکن اس پر انتظائز نہ کریں جہاں ہمارا مشورہ مانا جائے. امیر جو ہوتا ہے, امیر کا مطلب کیا, حکم دینے والا, لہٰذا مشاورت کے بعد اگر آپ فیصلہ کرنے وائز کا صرف آیا ہے, فائدہ اعظم تھا, مشورے آپ نے سارے ریکنسائل کر لیے, اچھی طرح دیکھ لیے, آپ کو بہتر محسوس ہوا کہ جناب یہ کام کرنا چاہیے, اور آپ اس میں جو ہے وہ عزم آپ نے کر لیا, فیصلہ کر لیا, فتوکل علی اللہ, تو فیصلہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ سبحانہ وتعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, اور یہ توکل اللہ کی ذات پر جو ہے توحید باری تعالیٰ کا خلاصہ ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ, اللہ کی ذات پر اعتماد. بہرحال یہ جو الفاظ ہیں قرآن حکیم کے, اس میں بہت ہی پیارے اشعار ہیں علامہ اقبال کے, دو ہی اشعار ہیں. ایک تو یہ کہ وہ امیر جماعت جو سفدل ہو سنخو ہو اس کے قریب پھر کوئی بھی نہیں آتا, کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگما حرم سے, کہ میرے کارواں میں نہیں دل خون بوئے خون نوازی, خون نوازی اچھی طرح گفتگو کرنے کا جو ہے وہ سلیقہ ان کو نہیں آتا, جو ہے وہ کارواں سے لوگ ٹوٹ جاتے. اسی طرح امیر جماعت سے متعلق جو بہت ہی پیارے ان کے اشعار ہیں, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوچ, یہ تین کوالٹیز ہونی چاہیے. نگاہ بلند, بلندی کی طرف دیکھنے والا, یعنی اس کی نگاہیں بہت اونچائی کی طرف ہوں. اسی طرح سخن دل نواز, گفتگو بڑی پیاری ہو, لوگوں کو کھینچ لینے والی ہو. جاں پرسوز, خود جو ہے وہ جذبہ جہاد میں آگے بڑھ کر قربانی دینے والا ہو. یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے, میرے کہاں جو بھی ہو اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. تو بارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوالٹیز بدرجہ اتم موجود تھی, اور آپ کے صحابہ کرام بعد میں ابوبکر صدیق ہیں, عمر فاروق ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. یہ ظاہری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار تھے, خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اور یہ بڑے پیارے الفاظ آ رہے ہیں, یہ احد کا میدان میں شکست ہو چکی ہے اور اس وقت یہ مورال بوسٹ اپ کرنے کے لیے آیات نازل ہو رہی ہیں, وہ یا موجودہ حالات میں بھی یہ آیات ہمارے لیے واقعتاً ان زخموں پر مرہم رکھنے کے برابر ہیں. جس طرح آج بھی مسلمان امت جو ہے وہ اسکیٹرڈ ہے اور بری طرح سے جو ہے پس رہی ہے چاروں طرف, تو یہ بشارت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اللہ کی مدد ہی کہتا ہے تم غالب آؤ گے. لیکن وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اگر وہی تمہیں چھوڑ دیں, تم اس کی نافرمانی کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر تمہاری مدد نہیں کرے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد. تم نے دوستیاں کی ہوئی ہیں امریکہ سے, ان کے جوتے جو ہے وہ چاٹتے ہو, جا کر ان سے جو ہے بھیک مانگتے ہو, تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ مدد اس وقت آئے گی جب اللہ کا دین نافذ کرنے کی کوشش کرو گے. اللہ کا دین یا نافذ کر کے دیکھو, پھر دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے مدد فرمائے گا. لیکن ابھی وہ بحث ہے تو مجموعی ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہم امریکہ بہادر کی ناراضگی کا تو بہت فکر کر رہے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے بحث سے مجموعی ناراض کیا ہوا ہے. سودی نظام یہاں چل رہا ہے, بے حیائی یہاں پر ہو رہی ہے, اور نہ جانے کیا کچھ یہاں پارلیمنٹ میں جو ہے صورت حال بن رہی ہے. بہرحال اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد کریں تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں, اور اگر وہی تمہیں چھوڑ دے, دنیا کے حوالے کر دے رسوائی کے لیے, فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی, تو کون ہے جو تمہاری مدد پر آئے گا اس کے بعد. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور دیکھو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو. بھروسہ امریکہ پر, رشیا پر, چائنا پر, چائنا پر بھی نہیں کریں, وہ بھی کمیونسٹ ہے, ظاہری بات ہے وہ آپ کی مدد سے نہیں آئیں گے. ہاں ٹھیک ہے, ان سے اپنے خیر سگاری کے حالات بہتر بنائیے, امریکہ کو آپ نے میسج دیا تھا کہ جب آیا تھا بوش یہاں پر تو پہلے ہم چائنا چلے گا, دیکھو اگر تم نہیں کرو گے تو ایک اور جائنٹ موجود ہے یہاں پر, اس کی مدد لے لیں گے. لیکن جان لیجئے چاہے رشیا ہو, چائنا ہو, امریکہ ہو, یہ سارے مفاد پرست لوگ ہیں, کوئی آپ کی مدد پہ نہیں آئے گا. مدد تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. وما کان للنبی ان یغل, اب ایک اور الزام منافقین نے لگایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ انہوں نے خیانت کی ہے, کچھ چھپاتے ہیں, کوئی بات نہیں بتاتے, یا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اس مال غنیمت کے حوالے سے خیانت کرتے ہیں. مختلف نوعیتوں کے الزام تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائے گا, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. وما کان للنبی ان یغل, کسی نبی کے لیے روا نہیں, جائز ہی نہیں کہ وہ کوئی بات چھپائے, جو اللہ پاک نے اس کو نازل کی ہو وہ صحیح صحیح بیان کر دیں, یا پھر کوئی امانت اس کے پاس ہو اس نے خیانت کرے. وما یغل یا پی بیما غلّہ یوم القیامہ, اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا, کوئی حق بات چھپائے گا یا خیانت کرے گا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے آئے گا قیامت کے دن, اس کو ظاہر کر دے گا. ثم توفى كل نفس بما كسبت, اور پھر پورا پورا بدلہ پالے گی ہر جان جو اس نے کمائی تھی, جو بھی اس نے اعمال کیا تھا. وهم لا يظلمون, اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ, تو بھلا وہ لوگ, وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضوان, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی, اس کی پیروی کی, کمن باء بسخط من اللہ, تو کیا یہ لوگ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کیا اور اللہ کا سخت غصہ ان پر نازل ہوا. وما باہ جہنم, اور انہی لوگوں کا ٹھکانا تو جہنم ہے. وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے. ہم درجات عند اللہ, ان لوگوں کے درجے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں, درجہ بدرجہ جنت میں درجے ہیں اور جہنم کے درکے ہیں. درکا کہتے ہیں نچلے کی طرف جس چیز جاتی ہے, جس طرح سب سے اوپر جو ہوگا وہ کم درجے کا جو ہے وہ کافر ہوگا, اور سب سے نیچے جو ہوگا, سب سے نیچے درکے میں جو ہوگا وہ بدترین منافق ہوگا, جس طرح آتا ہے سورہ نساء میں, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو درکا کہتے ہیں نیچے کی طرف جو چیز جا رہی ہو, اور درجہ کہتے ہیں اوپر کی طرف جس چیز جا رہی ہو. تو فرمایا ہم درجات عند اللہ, ان کے درجے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں. واللہ بصیر بما یعملون, اللہ پاک خوب باخبر ہے, دیکھ رہا ہے جو بھی وہ اعمال کر رہے ہیں, جو کچھ بھی دنیا میں انسان عمل کر رہا ہے اللہ پاک اس کو براہ راست دیکھ رہا ہے. اب تیسری مرتبہ دورہ کہنا قرآن کے دوران وہ آیت مبارکہ آ رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے, بعثت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اساسی طریقہ کار, بنیادی طریقہ کار بیان کر رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے مبعوث کیا گیا, بھیجا گیا. لہٰذا آپ نے وہ دنیا میں جو عادلانہ نظام قائم فرمایا, اس کی جو اسٹریٹجی تھی, جو طریقہ کار تھا, وہ یہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے دعوت کا کام کیا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم فلاح پا جاؤ گے. عقائد کی اصلاح کی, اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا, قرآن کی بنیاد پر دعوت کا کام شروع کیا. یہ سب سے پہلا مرحلہ انقلاب نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن کی بنیاد پر جو لوگ جمع ہو گئے, اس میگنیٹ سے جو لوگ چپک گئے, جن کے اندر بھی خیر تھا, وہ قرآن کے قریب آ جائیں گے. اور ان لوگوں کو اب آپ نے منظم کرنا شروع کیا, ایک کوڑا بنانا شروع کیا, ان کی تربیت کرنا شروع کی, ان کے دلوں میں ایمان پیدا کیا, آخرت سے محبت پیدا کی, جذبہ جہاد پیدا کیا, صبر کے مراحل پیدا ان کے دلوں میں پیدا کیے, تقوی کے مراحل پیدا کیے. لہٰذا ایک بنیاد مرصوص بنانے کی کوشش کی. یہ ہے مکی دور, جو چار مراحل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے, دعوت, تنظیم اور تربیت. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات آ رہی ہیں, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے حضرت یاسر, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. لیکن حکم کیا تھا؟ اس درو یا اعلیٰ یاسر, بڑے پیارے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ میں آتے ہیں, کہ جب حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو شہید کیا جا رہا تھا, یہ چھوٹا سا خاندان ہے, یہ قرشی نہیں تھے, باہر سے آئے تھے, ابو جہل کے حلیف بن کر رہ رہے تھے. لہٰذا تینوں کے تینوں مسلمان ہو گئے. پہلے حضرت عمار مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نوجوان صحابی, پھر انہوں نے اپنے والدین کو دعوت دی, اور حضرت سمیہ اور حضرت یاسر بوڑھے تھے, دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے. لیکن ابو جہل کو جب معلوم ہوا بدبخت ہو, تو دونوں کو مار مار کے, مار مار کر, انتہائی تشدد کر کے دونوں کو شہید کر دیا. اور جب تشدد کی آوازیں سنتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے تھے, اس دنوں یا اعلیٰ یاسر, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو, انما وعدکم الجنہ, تمہارے وعدے کی جگہ تو جنت ہے. لہٰذا چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ جو مشکلات آ رہی ہیں اس پر صبر کیا جائے, ڈٹے رہو. جس طرح سورہ نساء میں ہم پڑھ لیں گے, الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم, اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو, برداشت کرو, قوت مستمع کرو. اگر ظاہری بات ہے بدلہ لے لو گے تو پھر ان کے پاس جواز ہوگا, کچل دیے جاؤ گے, ابھی طاقت نہیں ہے. تو جب تک طاقت نہ ہو, یہ چار مراحل طے کیے جاتے تھے مکے میں. اگر ہم بھی آج انقلاب کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی یہ چار مراحل طے کرنے ہوں گے. لوگوں کو دعوت کا کام دینا, دعوت دینی ہوگی قرآن کے ذریعے, قرآن کے ذریعے لوگوں کو آپ متاثر کیجئے, ان کو منظم کیجئے, ان کی تربیت کیجئے, جذبہ جہاد ان کے دلوں میں پیدا کیجئے, اور جب تک طاقت نہ ہو اس وقت تک صبر کیجئے, ہاتھوں کو بندھا رکھیے, اس نظام کے خلاف بولتے رہیے لیکن کوئی اقدام نہ کریں. جب اقدام اس وقت کریں جب آپ کے پاس طاقت ہو جائے اور آپ اس نظام کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو بہرحال یہ چار مراحل اللہ کے رسول نے مکے میں طے کیے, اور پھر پانچواں اور چھٹا مرحلہ جو ہے اقدام کا اور مسلح تصادم کا, وہ مدینے میں جا کر طے ہوا. اقدام کیا آپ نے, میں نے عرض کیا تھا غزوہ بدر سے پہلے پہلے, اور پھر باقاعدہ مسلح تصادم ہوا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے 6 سال تک یہ جہاد جاری رہا. جہاد اور قتال کے مراحل جاری رہے, 2 ہجری میں شروع ہوا, 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے. تو گویا 6 سال تک یہ قتال کے مراحل جاری رہے, بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور مکہ فتح ہو گیا. تو یہ انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراحل اس آیت مبارکہ میں جو ہے اس کا بنیادی طریقہ کار بیان ہو رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. اور احسان کیا ہے؟ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا, محسن اعظم مبعوث فرمائے, سب سے بہترین انسان انہی کے درمیان پیدا فرما دیے. اور وہ آئے تو انہوں نے کیا کیا, کیسے انقلاب برپا کیا, اس کے لیے را مٹیریل, اس کے لیے افراد کیسے تیار کیے. نمبر 1, یتلو علیہم آیاتہ, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. ویزکین, اور انہیں آیات کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتے ہیں. حضور نے کوئی آرٹیفیشل جو ہے طریقہ نہیں اپنایا, ضربے لگائے جا رہی ہیں اور چلے کٹوائے جا رہے ہیں, یہ آیات قرآنی تھیں جو ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, وہ بجلی کا کڑتا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو عرب کی زمین میں جو تبدیلی پیدا ہو گئی, وہی لوگ جو وحشی اقوام کہلاتے تھے وہی امام الناس بنا دیے گئے لوگوں کو دین سکھانے والے. وہی زکیم, ان کا تزکیہ کیا, ان کے دلوں سے مال کی محبت, دنیا کی محبت نکال دی. لہٰذا جب 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 سے اندر سے پاک ہو جائے تو پھر وہ دوسروں کے لیے رہنما بن جاتی ہے. جس طرح قرآن کی آیا سورہ یونس میں, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, قرآن کے ذریعے ان کے سینوں کی جو بیماریاں تھیں اس کا علاج کیا. حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, کینہ ہے, یہ منافقت ہے, مال کی محبت ہے, حب جاہ ہے, تکبر ہے, یہ ساری دل کی بیماریاں جو ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے ذریعے تزکیہ کیا. ویعلمہم الکتاب, اور جب تزکیہ نفس ہو گیا, دل پاک ہو گئے, باطن پاک ہو گئے, اب ان کو شریعت کی تعلیم دی. گویا ان کے لیے اب شریعت کی تعلیم پر عمل کرنا آسان ہو گیا. نماز کا حکم آ رہا ہے, پردے کا حکم آ رہا ہے, سارے کے سارے حکم آئے, اور اندر سے کیونکہ تیار ہو چکے تھے, وہ تو گویا تیار بیٹھے رہتے کہ اب حکم دیا جائے اور ہم عمل کریں. لہٰذا شریعت کی تعلیمات دی ان کو. دیکھیں ترتیب کتنی پیاری ہے, نمبر 1 آیات قرآنی سنائی, ان کا تزکیہ کیا. میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ یہ گلاس ہے, اندر آپ اس میں جو مشروب ڈالنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اندر سے اس کو صاف کرنا ہوگا. اگر یہ اندر سے صاف نہیں ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ, بہترین سے بہترین مشروب بھی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا. لہٰذا یہ تزکیہ نفس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے اندر انسان کے اندر سے یہ باطنی جو بیماریاں اس کو دور کیا جائے, اور کیسے دور کیا جائے, خود قرآن کے ذریعے. قرآن انسان کا جو ہے وہ تزکیہ کرتا ہے, اندر سے انسان کو پیوریفائر کرتا ہے قرآن کی. اور جب انسان اندر سے پاکیزہ ہو جائے تب شریعت کی تعلیمات اس کو نعمت محسوس ہوتی ہیں, وبال جان نہیں بنتی اس کے لیے, مصیبت نہیں بن جاتی, بلکہ اس کو بڑا مزہ آتا ہے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے پر. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, ان کو شریعت کی تعلیمات دی. وَالْحِکْمَةَ, اور اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی بیان کی کہ نماز کیوں پڑھو بھائی, کس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد رہے, تاکہ اللہ یاد رہے گا تو برائیوں سے بچتے رہو. یہ پردے کے احکامات کیوں دیے, اس میں عورت کی عزت اور عصمت میں ہے, وہ پنا ہے. عورت کوئی کھلونا نہیں ہے کہ اس کو جائے جیسے چاہے استعمال کر لیا جیسے یورپ میں ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو ایک وقار دیا ہے, ایک بہت عظیم مرتبہ دیا ہے. لہٰذا ماں کی حیثیت میں, بہن کی حیثیت میں, بیٹی کی حیثیت میں, بیوی کی حیثیت میں اس کے حقوق پرزرو کیے ہیں. تو یہ سارے کے سارے احکامات اس وقت سمجھ میں آتے ہیں کہ جب اندر سے تزکیہ ہو چکا ہو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شریعت کی تعلیمات بھی دیتے ہیں اور اس کی حکمت بھی سکھاتے ہیں. وَإِنْتَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یقیناً اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے, ان کو نہیں معلوم تھا کہ حقیقت کیا ہے. یہ آیت انشاءاللہ آخری مرتبہ آئے گی سورہ جمعہ میں, کلائمیکس ہوگا. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا, اب یہ تبصرہ تھا منافقین کا جناب, یہ ہم پہ مصیبت کیوں آ گئی, 70 کیوں مارے گئے, اگر ہم ہاتھ پہ تھے تو ہمیں فتح ہونی چاہیے تھی. اس کا جواب دیا جا رہا ہے, اولما اصابت تم مصیبت تو بس جب پہنچ گئی تم پر کوئی مصیبت قد اصبت تم مثلیہا ویسی مصیبت جس کی دو چند تم ان کو بھی دے چکے تھے بدر میں ان کے بھی تو تم نے مارے تھے. قل تم انا ھذا کہنے لگے یہ کیوں ہو گیا اگر یہ اللہ کے رسول ہیں برحق رسول ہیں اور ہم واقعتا ان کی جماعت میں شامل ہیں تو پھر تو ہمیں تو یہ مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی. اس پر ذرا جواب سنیے. قل ہوا من عند انفسکم اے نبی آپ فرما دیجیے تمہارے اپنے وجہ سے ہوا ہے تمہاری اپنی ڈسپلن کی وجہ سے ہوا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر یقین اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان اور یہ بات بھی جان لو کہ وہ مصیبت جو آئی تم پر ناخوشگوار حالات مصیبت کے معنی ہوتے ہیں ناخوشگوار حالات وہ جو تم کو پہنچی تھی اس دن جب دو جماعتیں آپس میں لڑی تھی ابھی اس نے اللہ وہ ایسے ہی ہو گیا کہ بس کیسی الرٹ اپ ہو گیا ہو بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایجنٹ سے ہوا ہے. اور کیوں ہوا یہ بھی جان لو. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ اللہ پاک واضح کر دے کون واقعتا مومن ہے یعنی آزمائشوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کون مومن کون مومن ہے کون منافق ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ اللہ پاک واضح کر دے لوگوں کے لیے کہ کون ہے واقعتا منافق. عبداللہ بن ابی کا کیا کردار ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کیا کردار ہے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جب ان سے کہا گیا کہ بھائی آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ یہ موقع آ گیا اللہ کے نام میں جنگ کرو چلو جنگ نہیں کر سکتے تو اب فاو تو کم از کم دفاعی کر لو پیچھے رہ کر ہماری مدد کرو ڈیفینسو پوائنٹ سے آگے بڑھو. قالوا لو نعلم قتالا صاف کہنے لگے خاص طور پر یہ جو مدینے کے جو مسلمان منافق بنے تھے انہوں نے یہ الفاظ کہے. قالوا لو نعلم قتالا انہوں نے کہا کہ اگر ہم سمجھتے کہ یہ کوئی جنگ ہو رہی ہے واقعتاً لتبعناکم تو ہم تمہاری پیروی کرتے. یہ در حقیقت جنگ نہیں ہے نورا کچھ کی ہے یہ قریش کے کچھ لوگ ہیں جو وہاں سے آئے اور یہی فرسی آ رہے ہیں یہ آپس کی ان کی جنگ ہے اور یہ کہتے ہیں یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے یہ ان کے دل کی کیفیت سے یہاں بیان کی گئی. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان جب انہوں نے یہ الفاظ کہے اللہ کے رسول کے بارے میں تو اس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں. وہ انسان پر یہ کفر اور ایمان کی جو کیفیت آتی ہے تو یہ منافقہ گئی کہ انہوں نے جو اللہ کے رسول کے حوالے سے اتنی بڑی بات کی کہ یہ آپس کی نورا کشتی لڑ رہے ہیں کوئی جنگ نہیں اللہ کے راہ میں. ہوم لل کفری یوم دن اقرب من ہوم لل ایمان یہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے. جس طرح غالب کے اشعار ہیں غالباً امام مجھے کھینچے ہیں تو روکے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے تو کلیسا میرے آگے کلیسا میرے آگے اور کعبہ میرے پیچھے اور یہ جو حق اور باطل کی کشمکش ہے انسان کو کھینچتی رہتی ہے. تو فرمایا یقولون بی افواہیم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے ما لیس فی قلوبہم ان کے دلوں میں نہیں تھا واللہ اعلم بما یکتمون اور اللہ پاک خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپا رہے تھے. الذین قالوا لاخوانہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں وقعدوا اور وہیں بیٹھے رہے آئے نہیں جنگ کرنے کے لیے لو اتاؤنا ما قتلوا اگر یہ ہماری بات مان لیتے دیکھو ہم تو نہیں مارے گئے نا ہم تو یہیں بیٹھے رہے 300 کی تعداد میں واپس آ گئے تھے اگر یہ ہمارے ساتھ آ جاتے ما قتلوا تو یہ قتل نہیں کیے جاتے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے فدرہو انفسکم الموت تو اگر واقعتاً تمہیں موت کا اتنا خوف ہے اور موت تمہیں نہیں آئے گی تو ذرا اپنے اوپر سے یہ موت کو ہٹا کر دکھاؤ ان کو تم صادقین اگر تم واقعتاً سچے ہو اور کوئی ایسا سرٹیفکیٹ دکھا دو کہ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. ظاہری بات ہے جو لوگ جہاد میں گئے اور قتال فی سبیل اللہ کے دوران ان کو موت آ گئی شہادت کا درجہ مل گیا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر گئے. جس طرح سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وہی الفاظ دوبارہ اب یہاں پر آ رہے ہیں ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ہرگز گمان نہیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں بل احياء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربهم ان کے رب کے پاس یرزقون صرف زندہ ہی نہیں ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے پاکیزہ رزق ان کو عطا فرمایا جاتا ہے. اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جیسے ایک بندہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے فوری طور پر اس کو جنت میں داخلہ مل جاتا ہے. سورہ یاسین میں بھی الفاظ آتے ہیں قیل ادخل الجنہ اس کو کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پر عطا فرماتا ہے سب لباس عطا فرماتا ہے. اور یہ جس طرح وی آئی پی ہوتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے سارے پیسے روک دیا جاتا ہے اور وی آئی پی صاحب گزرتے ہیں. آج دوپہر میں ایسی شدید کوک ہو رہی تھی 12:30 کا ٹائم تھا شدید گرمی اور کوئی وی آئی پی پتہ نہیں کون تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کا گزرنا تھا چاروں طرف سے ٹریفک روکا ہوا ہے اور 15 منٹ تک انہوں نے ٹریفک روکے رکھا. گرمی شدید, روزے کے عالم میں جمعہ کا دن, اور وہ وی آئی پی موومنٹ جائیں گزری 6-7 گاڑیاں ٹوں ٹوں کرتی ہوئی. تو بہرحال یہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو کوف ہوتی ہوگی اس سے بہرحال. لیکن جنت میں یہ وی آئی پیز ہوں گے شہدا شہید جی سب اللہ, جن کو اللہ پاک سب لباس کے ساتھ ساتھ پر عطا فرمائے گا, اور ان کے لیے آزادی ہوگی. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دے گا, جہاں چاہیں وہ جنت میں جائیں, جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. لیکن دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں, پوری جنت کا جائزہ لینے کے بعد جب وہ واپس آئیں گے اپنے پنجروں میں جس طرح پرندے ہوتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا, کوئی اور خواہش ہے؟ لیکن جنت مل گئی, جنت مل چکی ہے, اور جنت میں فری ہینڈ ملا ہوا ہے. پہلا سوال کرے گا اللہ پاک ان سے, کوئی اور خواہش ہے؟ وہ خاموش رہیں گے. پھر دوسری مرتبہ سوال آئے گا, کوئی اور خواہش ہے جو پوری کی جائے؟ پھر خاموشی اختیار کریں گے. جب تیسری مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا, کوئی اور خواہش ہے جو پوری کی جائے؟ تو اب شہید فی سبیل اللہ کی خواہش سنیے ذرا, جس کو جنت مل چکی ہے. وہ کہے گا کہ اللہ ایک ہی خواہش ہے, کہ تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دے, یعنی زندگی عطا فرما دے دنیا کی, اور ہم دوبارہ تیری راہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کر کے اپنی گردن کٹوائیں. یہ گردن کٹوانے کی لذت جو ہمیں ملی ہے وہ یہاں پر حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن ظاہر بات ہے یہ خواہش ان کی پوری نہیں کی جا سکتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کس پر کشائی. یہ تو جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں, قتال فی سبیل اللہ کے مراحل طے کرتے ہوئے, ان کے بارے میں فرمایا بل احیاؤن, وہ زندہ ہیں, ان ربہم یرزقون, اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں, فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جب ان کو رزق مل رہا ہوتا ہے بہت خوش ہوتے ہیں اس شے پر, اس نعمت پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی اپنے فضل میں سے. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم, اور خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے, یعنی وہ لوگ جب واقعتا اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور شہادت کا درجہ ان کو حاصل نہیں ہوا, ان کو خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں. من خلفہم, ان کے پیچھے, اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ ان پر بھی کوئی غم و خوف نہیں ہوگا, نہ وہ دوچار ہوں گے کسی غم سے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, اور وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ان کو حاصل ہو گئی اور جو فضل اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اہل ایمان کا اجر و ثواب ضائع کرنے والا نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں بھی یہ شہادت کی موت عطا فرما دے. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ کے بڑے پیارے اشعار ہیں, وہ آپ کو سنا دوں. اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا, اکثیر بس ایک دوا میرے لیے, کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہے مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے, میرے لیے اس نے جو ہے دین کو, اس دنیا کو چھوڑا اور دنیا کے لیے, دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کا معاملہ کیا. تو اللہ کرے, اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہمیں بھی شہادت کا درجہ حاصل ہو جائے. اللہم اجعلنا من الذین جاہدوا فی سبیلک, اللہ واجعلنا من الشاہدین واجعلنا من المجاہدین, آمین یا رب العالمین. اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ پیدا ہوا تھا, پہلے سن لیجئے پھر ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا. جب احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی بری طرح, اور یہ پہاڑ پر انہوں نے اپنی جو ہے وہ جان بچانے کے لیے جمع ہو گئے تھے, ابو سفیان اور خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر نیچے جمع ہو گئے. خالد بن ولید چاہتے تھے کہ ہم ان پر حملہ کریں اوپر جائیں, لیکن ابو سفیان نے روک دیا کہ نہیں, اب ہم اوپر جائیں گے تو ہمیں زیادہ خطرہ ہے, یا اگر اوپر سے پتھراؤ کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا, لہٰذا وہ واپس چلے گئے. بعد میں جا کر ان کا احساس ہوا کہ ہم نے بڑی غلطی کی, اس موقع پر ہم کو جو ہے بڑا بھرپور حملہ کرنا چاہیے تھا, اور یہ بری طرح مجنون تھے, ان کا مورال بھی ڈاؤن ہو چکا تھا, تو ہم کو ان پر حملہ کرنا چاہیے تھا, لہٰذا ابو سفیان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں واپس جانا چاہیے. اب اس موقع پر جب سارے کے سارے لوگ مجروح ہیں, 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں, حضور بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ مبارک شہید ہیں, لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ دوبارہ پلٹ کر آ گئے تو یقینی طور پر ہمیں شدید نقصان ہوگا, لہٰذا اس غم کے موقع پر اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اب ہم ان پر حملہ کرنے جائیں گے. لہٰذا سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم ان پر حملہ کریں گے. بہرحال ابو سفیان کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ بجائے ہم ان پر حملہ کرنے کے جاتے وہ ہم پر تیاری کر کے واپس آ رہے ہیں, تو وہ وہیں سے واپس چلے گئے, گویا انہوں نے پھر ہمت نہیں کی آنے کی. لیکن یہ جو مسلمانوں نے اس غم کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپریشیشن نازل فرمائی. الذین استجابوا للہ والرسول, یہ وہ لوگ ہیں خوش نصیب لوگ کہ انہوں نے لبیک کہا اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر, اس کی پکار پر, من بعد ما اصابهم القرح کے بعد کہ ان کو شدید سرقہ لگ چکا تھا, زخم لگ چکا تھا. للذین احسنوا منهم ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی, واتقوا اور پرہیزگاری کی روش اختیار کی, اجر عظیم ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب غزوہ بدر سے پہلے یہ جو لشکر آ رہا تھا, غزوہ احد سے پہلے لشکر جو آ رہا تھا خاص طور پر 3,000 کا لشکر, تو ایک قافلے نے آ کر مسلمانوں کو پہلے سے اطلاع دی, جناب یہ ابو سفیان 3,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں, کویا تمہارے لیے بہت بڑا لشکر کشی ہو رہی ہے, لہٰذا ڈرو ان سے. یہ وہ موقع تھا جب ذاکر جو مومن تھے ان کا ایمان ظاہر ہو گیا اور جو منافق تھے ان کا نفاق ظاہر ہو گیا. تو پہلے جب ان کو اطلاع ملی کہ لشکر جمع ہو رہا ہے, ڈرو ان سے. اس پر ان کا تبصرہ سنیے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا لوگوں نے, یعنی وہ قافلہ جو آیا تھا اور انہوں نے اطلاع دی تھی آ کر کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں, ابو سفیان تمہارے خلاف 3,000 کا لشکر تیار کر رہے ہیں, فاخشوهم ان سے ڈر لو, ان سے ڈرو. فزادهم ایمانا, تو بجائے ڈرنے کے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. کیوں اضافہ ہوا؟ آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات پہلے سے بیان فرما دی تھی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو یہ آیات تو سنی ہوئی تھی صحابہ کرام نے اور ان کو معلوم تھا کہ اب مزید آزمائشیں آئیں گی, تو ڈرنے کی کیا بات ہے. لہٰذا انہوں نے کہا فزادہم ایمانا, تو ان کے یہ باتیں ان کے ایمان میں اور اضافے کا باعث بن گئی. تو اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ آزمائش ہم پر آ رہی ہے. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, یہ الفاظ بہت اہم ہیں, کوئی یاد کر لیجئے. میرے ایک ماموں ہوا کرتے تھے مرحوم, انہوں نے ہماری والدہ کو یہ الفاظ سکھائے تھے. بچپن کی بات بتا رہا ہوں اپنی, کہ جب بھی کوئی مشکل آئے, پریشانی آئے, تکلیف آئے, یہ الفاظ جو ہے پڑھا کرو, حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے, بہترین مددگار ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. لہٰذا انہوں نے کہا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فانقلبوا بنعمة من الله فضل, اور وہ لوٹے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت اس کا فضل لے کر, لم یم سک ہم سو, ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی, وتبوا رضوان اللہ, اور انہوں نے اللہ کی رضوان اللہ کی رضا کی اتباع کی, واللہ ذو فضل عظیم, اور اللہ پاک اپنے بندوں کے حق میں بہت فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ, یہ شیطان مردود ہے جو تمہیں خبر, جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ولیوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے پیروکاروں سے. فلا تخافوہم, اے مسلمانوں ان سے ہرگز نہ ڈرو, وخافونی اور مجھ سے ڈرو, میرا خوف تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے, ان کنتم مومنین, اگر تم واقعتاً مومن ہو. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, اور آپ کو زیادہ غمگین نہ کریں یہ لوگ جو بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, جلدی کر رہے ہیں کفر میں. انہم لن یضر اللہ شیئا, یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, کچھ بھی کر لیں. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرۃ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. دنیا میں کر لیں جو بدماشیاں کرنی ہیں, ظلم و ستم کرنا ہے, مسلمانوں کو جیسے چاہے آزمانا, کر لیں جو کرنے, پھر عیاشیاں کر لیں جیسی دولت ہم نے ان کو عطا فرمائی ہے, آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا. ولہم عذاب عظیم, ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مول لے لیا کفر کو ایمان کے بدلے, لن یضر اللہ شیئا, وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. ولہم عذاب علیم, ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم, اور وہ لوگ جان لیں اچھی طرح کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے کہ اگر میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں, انما نملی لهم, جو میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں کفر میں بڑے چلے جا رہے ہیں, خیر لانفسهم, کہ ان کے یہ جیوں کے لیے بہتر ہے. انما نملی لهم, میں ان کو اس لیے ڈھیل دے رہا ہوں, لیزدادوا اثما, تاکہ وہ خوب کفر میں نافرمانی میں بڑھتے چلے جائیں اور بالآخر سے ہماری پکڑ آئے. ولہم عذاب مہین, اور ان لوگوں کے لیے انتہائی اہانت آمیز عذاب ہے, رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا. اب اس کے بعد جو اگلی آیت مبارکہ, اس میں اللہ پاک نے فلسفہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں, یہ خاص طور پر احد میں جس طرح بڑی آزمائش آئی, اس کا کیا فلسفہ ہے. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے. اب جاری باتیں مسلمانوں میں گڈمٹ تھے, منافقین بھی تھے اور مومن بھی تھے, لہٰذا کیسے پتا چلے گا کون مومن ہے کون منافق ہے؟ تو اللہ پاک ان آزمائشوں کے ذریعے بات واضح فرما دیتا ہے. آپ نے بھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اگر پریکٹیکل کیا ہو کیمسٹری کا, تو بیس اور گیس کو الگ الگ اگر کرنا ہو تو وہ مکس اپ ہوتے ہیں, تو ایک خاص پروسیس کیا جاتا ہے, تو بیس الگ ہو جاتی ہے اور گیس الگ ہو جاتی ہے. اسی طرح ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کا ایمان واضح کر دیتا ہے اور منافقین کا نفاق واضح فرما دیتا ہے. یہ اصل میں فلسفہ آزمائش کا. فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اہل ایمان کو اسی پہ چھوڑ دے، ویسے ہی منافق اور مومن ایسے ساتھ ساتھ چلتے رہے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ الگ فرما دے، جدا جدا کر دے، ممیز کر دے ناپاک کو پاکیزہ سے، ناپاک لوگ الگ ہو جائیں اور پاکیزہ لوگ الگ ہو جائیں. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا بھی نہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو غیب کی خبریں دینا شروع کر دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ غیب کی خبریں دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جتنا غیب کا علم عطا فرماتا ہے. ظاہر بات ہے ہر انسان کو یہ غیبی عطائق نہیں دیے جاتے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر رسولوں نبیوں کو عطا کیے جاتے ہیں. فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تمہیں چاہیے کہ تم ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، تمام رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم واقعتاً ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَّهُمْ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ کہ جو بخل کر رہے ہیں، بچا بچا کے رکھ رہے ہیں اپنے پیسے کو، اس نعمتوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا فرمائی ہے، ہوا خیر اللہم، یہ ان کے لیے خیر ہے، کوئی بھلائی کا معاملہ ہے، بل ہوا شر اللہم، یہ جو پیسہ اگر یہ اللہ کے راہ میں نہیں لگا رہے تو یہی پیسہ ان لوگوں کے لیے شر، برا معاملہ، یہی پیسہ ان کے لیے جو ہے آزمائش بن جائے گا، اور یہی ان کے لیے شر ہوگا. اور قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا؟ سیطوقون بما بخلوا به یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہی پیسہ ان کے گلوں میں توک بنا کے ڈال دیا جائے گا. وللہ میراث السماوات والارض، اور زمین اور آسمانوں کی میراث وراثت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، دنیا میں کتنا ہی کمال ہو لیکن بالآخر دنیا سے جانا ہی ہے، اور مرنے کے بعد آپ کا مال آپ کا نہیں ہے، آپ کے وارثوں کا ہے، اور اگر انسان اللہ کی راہ میں لگا دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اجر و ثواب ہے. تو یہ بات بیان کی گئی دوبارہ سے، وللہ میراث السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی میراث تو بالآخر اللہ کی ہے، وارث تو اللہ ہے. آج اللہ پاک نے وہ بنگلہ تمہیں دے دیا، لیکن بالآخر تم کو یہاں سے جانا ہی ہے، کل کوئی اور آ جائے گا. 100 سال پہلے یہاں ہندو رہتے تھے، آج ہم یہاں پر رہ رہے ہیں بڑے عیاشی سے اور مزے سے. تو بالآخر یہ زمین تو ایک دن ختم ہونی ہے، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ پاک تمہارے اعمال کو جو تم کر رہے ہو خوب اچھی طرح اس کو جو ہے وہ جاننے والا ہے. اب اس کے بعد بغض اور عداوت جو تھا خاص طور پر یہودیوں کا، 19 رکوع میں بیان ہو رہا ہے، یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، جب بار بار انفاق کا معاملہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے معاذ اللہ فقیر ہو گیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ قرضے ہنسنا مانگ رہے ہیں اللہ پاک ہم سے. یہ الفاظ جو تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ فرمایا، لقد سمع الله قول الذين قالوا، یقیناً سن لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بات جنہوں نے بکواس کی، ان اللہ فقیر، کہ اللہ پاک فقیر ہے معاذ اللہ، وہ نحن اغنیاء، ہم تو بڑے غنی ہیں، ہم تو دولت مند ہیں، دیکھو اللہ پاک ہم سے قرض مانگتا ہے. سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں. وقتلہم الانبیاء، اور یہ قتل کرتے رہے انبیاء کرام کو بھی بغیر حق نہ حق. ونقول، اور پھر ہم قیامت کے دن سے کہیں گے، ذوقوا عذاب الحریق، دیکھو اب اس بہتی ہوئی جھلسا دینے والی آگ کا مزہ. ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ آگ میں تمہیں اس لیے ڈالا جا رہا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم نے آگے بھیجی تھی. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں کوئی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، ایک اور مسئلہ تھا کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے، جناب آپ ہمیں وہ نشانیاں دکھا دیں جو ہم سے پہلے رسولوں کو دکھائی گئی تھی، وہ آگ لا کر دکھا دیں، ایسے معجزات دکھا دیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے. تو یہ اللہ کے رسول پر بھی اعتراض تھا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. الذين قالوا ان الله عهد الينا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس وہ قربانی لے کر آئے، تاکلہ النار، کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو آگ کھا جائے، آگ جو ہے وہ جلا کر بھسم کر دے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبل بالبینات، تمہارے پاس آئے تھے میرے رسول ان نشانیوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، اور وبالذی قلتم، اور اس نشانی کے ساتھ بھی جو تم آج مانگ رہے ہو، یہ نشانی بھی تمہیں دکھائی گئی تھی. فلما قتلتموہم، تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فان کذبوکا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فقط کذب رسل من قبلک، تو آج سے پہلے بھی کئی رسولوں کو اسی طرح جھٹلایا گیا ہے. جاؤ بالبینات، وہ آئے تھے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، اور زبر صحیفے دیے تھے ہم نے ان کو، صحیفے لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام خاص طور پر تورات، اس کے باوجود ہی یہودی جو ہیں وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے. اب آیت نمبر 185 واقعہ یہ قرآن حکیم کی اہم آیتوں میں واقعہ ہے، اہم ترین یوں کس اعتبار سے کہ اگر یہ حقیقت انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور موت بلاخر انسان کو آ کے رہے گی، اور دنیا کی زندگی کے بعد دار العمل کے بعد دار الجزا آنے والی ہے، وہ قیامت کا دن، اور وہاں پر جزا و سزا ہوگی. بس یہ ایک بات اگر بندے کی سمجھ میں آ جائے تو اس دنیا کی زندگی سے وہ گزر جائے گا مسافروں کی طرح. آیت نمبر 185 ذہن میں نوٹ کر لیجئے، سورہ آل عمران بہت اہم آیت نمبر کا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر جان بلاخر موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، چاہے نبی ہوں علی اللہ ہوں، بلاخر ان کا بھی موت کی کیفیت آئی، اور چاہے ابو جہل ہو، فرعون ہو، بڑے بڑے منافقین ہو، وہ سارے کے سارے بھی دنیا سے چلے گئے. تو گویا دنیا سے تو سب نے جانا ہے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی چلے، دنیا میں بہرحال موت تو آئے گی، لیکن عقل مندی کا تقاضا کیا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن، دار الجزا، ڈے آف ججمنٹ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یہ ہے کانٹے کی بات، اہم ترین بات. تو جو کوئی بھی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی اصل میں اس کی ہے، دنیا میں بڑی سی بڑی اسٹیٹس حاصل کر لو، عہدہ حاصل کر لو، بنگلہ حاصل کر لو، یہ کامیابی نہیں، بلکہ ایک اور شخص آزمائش ہو جائے گی. کامیابی اس شخص کی ہے جو قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم کی آگ سے بتا لیا گیا، وہ ہے کامیاب. ومل حیات دنیا اللہ متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، یہ نظر آ رہا ہے بہت دمک دمک ہے، نہیں اس کی حقیقت کوئی نہیں. علامہ اقبال کے الفاظ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، متاع غرور، غرور کہتے ہیں دھوکے کو، ہونا نظر آ رہا ہو شراب. تو فرمایا متا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیان، لا الہ الا اللہ، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. لا تبلغن فی اموالکم وانفسکم، اور یہ بات بھی اچھی طرح جان لو کہ ایمان لانے کے بعد اب تمہیں لازمن آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے ذریعے بھی، مالوں میں بھی اور جانوں سے بھی، یہ باتیں پتہ چلے واقعتاً کون مومن ہے کون منافق ہے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور لازمن تم کو سننی پڑیں گی ایسی باتیں ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یہ ہندو بھی تمہارے پیچھے پڑیں گے اور تمہارے خلاف مخالفت مخالفانہ طرز عمل اختیار کریں گے، اور یہ یہودی اور عیسائی تو گویا واقعتاً اب ان کی زبانوں سے بھی الفاظ نکل رہے ہیں، تو تمہیں سننی پڑیں گی ان سے یہ ساری کی ساری باتیں. اذن کثیرہ، بڑی دکھ دینے والی باتیں، یعنی باتیں پورے مسلمانوں کو کتنا شدید دکھ ہوا جب انہوں نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف زبان الفاظ کی، غلط جو ہے وہ الفاظ استعمال کی، پوری دنیا میں لوگوں نے احتجاج کیا، بہرحال بعد میں معافیاں مانگی گئی، لیکن ظاہر باتیں کہنے والی بات تو کہہ دی گئی. تو فرمایا ان کو تم کو دکھ دینے والی باتیں جو سننی پڑیں گی، لیکن وہ ان تصویر، اگر تم صبر کرو، ڈٹے رہو، وہ تب تک اور پرہیزگاری کی رنگ جو پیار کرو، فائن نزالکہ من عزم الامور، تو یقیناً یہ بہت عزم کے، بہت ہمت کے کاموں میں سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ لیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی تورات اور انجیل، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم لازمن لازمن اس کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے، کھولو گے، لوگوں کے سامنے بیان کرو گے. ولا تکتمونا، اور دیکھو اس کو چھپاؤ گے نہیں، غلافوں میں لپیٹ کر اتنی بلندی پہ نہیں رکھ دو گے کسی کا ہاتھ بھی نہ جائے، کہ تم پر ذمہ داری تھی، کتاب دی گئی کہ اس کو لوگوں کو سامنے لازمن بیان کرو گے، اس کو چھپاؤ گے نہیں. فنبذوه وراء ظهورهم، تو بجائے اس کے کہ انہوں نے کتاب کو واضح کرنا ہوتا، انہوں نے اس کو پھینک دیا اپنے پیٹھوں کے پیچھے، اس سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، پیچھے پھینک دیا، سمانی اس کو تکیہ بنا لیا، ہم تو اہل قرآن ہیں، ہم تو اہل قرآن ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، اور آرام اور تکیہ بنا کر اس کو پڑھنا پڑھانا بھول گئے. فَنَبَذُوهُ وَرَا ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض دنیا کے چند چکے چکے حاصل کر لیے، دنیا کی چند نعمتوں کے عوض قرآن کی تعلیم و تعلم کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی برا ہے وہ شے جو یہ کماتے ہیں، جو یہ خریدتے ہیں دنیا کی چند نعمتوں کے عوض دنیا کے یہ دین سیکھنے سکھانے کی محنت سے جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں, بہت ہی برے ہیں یہ لوگ. اللہ پاک ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرمائے. لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا, تو ہرگز آپ نہ جانے ان لوگوں سے متعلق جو بڑے اتراتے ہیں, بما آتوا جو کچھ بھی ان کو دیا گیا, ویحبون اور وہ یہ چاہتے ہیں, ان یحمدوا بما لم یفعلوا, کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر بھی جو انہوں نے کیا ہی نہیں. کرتا کوئی اور ہے, جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے پروجیکٹ کسی اور نے شروع کروایا, تفریح کوئی اور لگا کے چلا جاتا ہے اور اس کی جو ہے وہ واہ ہو جاتی ہے. تو یہی طرز عمل پہلے بھی رہا. تو فرمایا ہرگز آپ ان لوگوں سے متعلق گمان نہ کریں کہ اللہ پاک ان کو نہیں جانتا. یہ بہت خوشیاں مناتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا ہے, وہ یحبون اور خوشیاں مناتے ہیں اس پر بھی, اور چاہتے ہی ہیں ان یحمدوا کہ ان کی تعریفیں کی جائیں, بما لم یفعلوا کہ جو انہوں نے کیا ہی نہیں. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب, تو آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ لوگ عذاب سے بچنے والے ہیں. واللہ عذاب ولہم عذاب علیم, اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وللہ ملک السماوات والارض, اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. وسیم بھائی ہیں موجود؟ ابھی وہ 20 رکو ہے, اس کی جو استدعات آیات ہے خاص طور پہ یہ قرآن حکیم کا امتحان مقام ہے. اس اعتبار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان, اس کی اجزائے ترکیبی طور پر اولو الالباب کی صفات بیان فرمائی. یہ بہت ہی جامع مقام آپ کے سامنے عرض کر دوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے وصال کے بعد کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے معاملات کیا تھے, شاید آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی کہ میں رونے لگی, اور میں نے ان سے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ تمہیں سناتی جو میرے لیے بڑا یادگار واقعہ ہے. اور واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ ایک رات اللہ کے رسول میرے پاس آئے, اور کچھ دیر میرے ساتھ لیٹنے کے بعد انہوں نے مجھ سے اجازت تھا, اگر تمہاری اجازت ہو کہ میں خود اللہ کی جو ہے وہ عبادت کر لوں. تو میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہوں, اور یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے. لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور آپ نے بلایا, اور وضو فرما کر آپ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو, اور پھر آپ پر ایسی جو ہے وہ گریا تاری ہوئی کہ ساری رات آپ رو, ساری رات بے چینی عالم میں آپ کی گزری. کبھی آپ لیٹ ہونے لگتے, پھر عبادت کرنے کھڑے ہو جاتے, پھر آپ لیٹتے, پھر ہونے لگتے. وہ یہی کیفیت آپ کی ساری رات رہی. صبح رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو بلانے کے لیے نماز کے لیے, ابھی آپ کی کیفیت یہی تھی کہ آپ رو رہے تھے, اور شدید گریا کی کیفیت آپ پر تاری تھی. بہرحال بلال آج کی رات آپ مبارکہ نازل ہوئی ہیں. ان کی سماواتی والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا سبحانک. سات آیات ہیں خاص طور پر, بڑی عظیم آیات ہیں. تو بتا دوں کہ اس کے بعد پھر معمول تھا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں, فوری طور پر آسمان کی طرف دیکھ کر آپ یہی آیات مبارکہ پڑھتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بہرحال میرے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے میں درس دے سکوں. میری خواہش تو یہ تھی کہ میں درس قرآن دوں, اس پر بڑا جامع مقام ہے. اور میری زندگی میں اس آیات مبارکہ کا ایک اور بہت اہم سمجھنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک گھر میں میں درس قرآن ارینج کیا کرتا تھا, دائی تک دوست احباب کرکٹ کے خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ساتھی تھے ان کے لیے وہ ہم درس قرآن ارینج کیا کرتے تھے. اتفاق سے ہوا کہ جو مدرس صاحب تھے وہ نہیں آ سکے, دور سے آتے تھے, ان کی موٹر سائیکل جو ہے وہ خراب ہو گئی. انہوں نے فون کر دیا, جناب میں نہیں آتا, یہاں سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اجتماع ہو چکا تھا. اب ایک بزرگ سے اللہ نصیب فرمائے, انہوں نے پھر کہا جناب آپ بیٹھ جائیے درس قرآن کے لیے. اب میں حیران کہ میں کیسے درس قرآن دوں. اللہ کرے, میں نے ایک سال کیا ہوا تھا 93-94 کی بات ہے, اور درس قرآن کا اس طرح پریکٹس نہیں تھی کہ لوگوں کے سامنے بیان کروں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلا درس قرآن جو اپنی زندگی کا دیا وہ انہیں آیات مبارکہ کا تھا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار کا میری گزارش ہے آپ تمام خواتین و حضرات سے کہ اس مقام کا قرآن کا کیسٹ موسم رفتار کا یہ منتخب مسابق پرانی اس کا دو انٹر ہے جو کہ موجود ہے یہاں پر. اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو اس کا مطالعہ ضرور کیجئے. قرآن حکیم کا انتہائی جامع مقام فرمایا, ان فی خلق یقیناً زمین اور آسمانوں کی اختلاف اور دن اور رات کے اختلاف میں, آنے جانے میں, الٹ پھیر میں, رد و بدل میں, لآیات بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے؟ لأولی الالباب, غور و فکر کرنے والوں کے لیے, تدبر کرنے والوں کے لیے. لہٰذا دین اور آسمان کی پیدائش, دی کریشن آف دس ہیون اینڈ دس ارتھ, اور خاص طور پر دن اور رات کا نظام, ڈے نائٹ سسٹم آف ڈے اینڈ نائٹ, کبھی دن بڑھے کبھی رات بڑھے, دن کی تاثیر مختلف, رات کی مختلف, یہ نشانی ہے اللہ سبحانہ کی. لہٰذا آیت کے بنیادی معنی ہوتے ہیں نشانی، اور نشانی کا اثر ہے کہ جس ہستی کے وہ نشانی اس کو دیکھتے ساتھ، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان. یہ ایسا ہی ہے جس طرح کمپیوٹر میں میموری میں کوئی چیز موجود ہو، کرنے کے لیے آپ کو اس کو ڈیسک ٹاپ پر لانا ہوگا، اور ڈیسک ٹاپ پر جو چیز موجود ہوتی ہے وہ سامنے موجود ہے. لہٰذا ایمان باللہ ہماری فطرت میں موجود ہے. یہ نشانیاں یا آیات جو ہیں یہ اس کو جو ہے وہ فوری طور پر اس کی معرفت ہمارے سامنے لے آتی ہیں. تین طرح کی نشانیاں کو جو ہے القرآن کی بیان کرتا ہے. نمبر ایک، یہ آیات قرآنی الحمدللہ جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یاد آتا ہے، اللہ کا احکامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. دوسری آیات کہلاتی ہیں آیات آفاقی، یہ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے. یہ ذرے سے لے کر آسمان میں جتنے بھی اجسام فلکی ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا سامان پیش کر رہے ہیں. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، غور کرو سورج پر کتنا سسٹمیٹک چل رہا ہے، کتنا سائنٹیفک پورا کا پورا نظام ہے اس کائنات کا. تمہیں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. تو بہرحال آیات آفاقی، یہ پوری کائنات، یہ اقسام فلکی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا سامان ہے. اور تیسری آیات ہیں آیات انفسی، تمہارے اپنے جی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی موجود ہے. وفی انفسی کو مفلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر اللہ کی معرفت کا سامان ہے، تم دیکھتے نہیں ہو. تمہارا دل کیسے موو کر رہا ہے، کس طرح پورے جسم میں بلڈ سرکولیٹ کر رہا تھا، اس پر غور کر لو. آنکھوں کا نظام دیکھ لو، کانوں کا نظام دیکھ لو، زبان کس طرح فنکشن کر رہی ہے، یہ جو حس ہے تمہاری کھال، یہ کس طرح سے فنکشن کر رہی ہے، ایک ایک جوڑ اللہ پاک نے کیسا مضبوط باندھا ہے، کس نطفے سے پیدا ہو کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو، ذرا اپنی پیدائش پر غور کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. لیکن ظاہری بات ہے ان تمام چیزوں پر غور و فکر کے لیے عقل چاہیے، غور و فکر کی صلاحیت چاہیے. ایک گدھے کے لیے، ایک کتے کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے، اس میں نشانی تو بہرحال عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. تو بہرحال نشانیاں ہیں، نشانی کا اصل فائدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر. اب یہ اولو الالباب کون ہے؟ بہت ہی پیارا کمبینیشن آ رہا اولو الالباب کا. نمبر ایک، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ غور و فکر کرنے والے لوگ وہ ہیں، عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، گویا ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر یاد، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ذکر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو اپنے دل میں حاضر و ناظر جاننا ہر وقت. جیسے میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا بہرحال، کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بھی کر رہی ہوں اور رشوت کا پیسہ بھی لیا جا رہا ہو، یہ ذکر نہیں ہے. ذکر یہ کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد رہے، ان آنکھوں کا استعمال کیسے کرنا یاد رہے کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کانوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، اقتدار جو دیا، عہدہ دیا، صلاحیت دی، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ سامنے ہو کہ تمہارے رب کا کیا حکم ہے. لہٰذا ہر وقت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، اور بیٹھے ہوئے بھی، ہر وقت. ویتفکرون، اور صرف ذکر ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ تفکر بھی کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اس کی تخلیق پر خاص طور پر، اور وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اس تفکر کے نتیجے میں وہ اس بہت بڑی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، ایمان باللہ سے ایمان بالآخرہ تک، کہ اے رب ہمارے، تو نے یہ کائنات بیکار پیدا نہیں کی. ہم نے غور کیا، ایٹم کو چیرتے دیکھا تو وہاں پر بھی زبردست زندگی، نیوٹرون، الیکٹران، پروٹون، اور کیا طاقت اس کے اندر موجود ہے. گھاس کا تنکا چیر کے دیکھا تو اس میں بھی پتا چلا کہ وہ آکسیجن کی فیکٹری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بامقصد پیدا کیا، کسی کی غذا بھی ہے، آکسیجن فراہم کر رہا ہے. تو وہ ذرہ یا وہ گھاس جو بالکل بمانے نظر آتی ہے، بے معنی نظر آتی ہے، وہ بھی بامقصد ہے. تو اتنی بڑی کائنات، یہ عظیم و شان کائنات بیکار پیدا کی گئی ہے، اور اس کائنات کا کلائمیکس، یہ آل انسان، یہ بیکار پیدا کیا گیا نہیں. اے اللہ، تو یہ بیکار کام کرنے والا نہیں ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے، تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک، تو پاک ہے ان تمام کمزوریوں سے کہ کوئی کام بیکار کرے. فقنا عذاب النار، یہ اصل میں اولو الالباب کی غور و فکر کا نتیجہ، کہ وہ دن آنے والا قیامت کا دن، جس دن حق اور باطل کے درمیان جو مارکہ برپا ہوا تھا، اس کا فیصلہ ہوگا. دنیا کی زندگی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے. یہاں پہ نیکی کا بدلہ نیک نہیں ملتا، الٹا جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ جو ہے اکثر و بہتر نیک لوگ دنیا میں پریشانی میں اور تکالیف میں زندگی گزار گئے، برے لوگ یہاں پر عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، فرعون عیاشیاں کر گیا، نمرود عیاشیاں کر گیا، اور جو بھی بڑے سمجھے آج بھی جو بڑے بڑے نیا زدہ ہیں آپ کے ملک میں عیاشیاں کر رہے ہیں، اور جو اللہ والے ہیں وہ بےچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. تو دنیا کی زندگی محسوس ہوا کہ اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے، تو وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن حقدار کو اس کا بھرپور حق، نیک انسان کو اس کا بھرپور اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور برے انسان کو اس کی برائی کا بھرپور جو ہے وہ سزا ملتے رہے گی. اب اس کے بعد آخرت کے حوالے سے ان کا تصور کیا ہوتا ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، کہ اے رب ہمارے جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو یقیناً رسوا کر دیا، فما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. وہ اپنے غور و فکر کے نتیجے میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو پہنچ جاتے ہیں، اب یہ غور و فکر کے نتائج ان کو اس حقیقت تک لے آتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، آخرت کا دن آگے رہے گا. لیکن ایسے لوگوں کے سامنے جیسے ہی کسی رسول کی دعوت پہنچتی ہے فوری طور پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ان حقائق تک تو پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں. لہٰذا جب کسی رسول کی آواز آتی ہے تو گویا ایمان برسالت پر ایمان کا تذکرہ اگلی آیات میں آ گیا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک ندا لگانے والے کو یعنی محمد عربی کو صلی اللہ علیہ وسلم، ینادی للایمان، وہ لوگوں کو ایمان کی ندا لگا رہے تھے، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو اے رب ہمارے ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو پہلے سے ان حقائق تک پہنچے ہوئے تھے، جیسے ہمارے سامنے وہ بات آئی ہم فوری طور پر ایمان لے آئے. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، میرے دل کی بات کی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بہترین مثال ہیں، حضور فرماتے ہیں جس کسی کے سامنے میں نے دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف کیا، کچھ لیکٹنڈ ہوا، سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی میں نے ان کے سامنے دعوت ایمان رکھی فوری طور پر ایمان لے آئے، وہ ان حقائق تک پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. اب دعا بہت ہی پیاری ہے ان الالباب کی، کہ اے رب ہمارے ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری خطاؤں کو دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور اے اللہ تو ہمیں موت دیجیے نیکوکاروں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دیجیے. ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے رب ہمارے تو ہمیں عطا فرما وہ شے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا یعنی جنت، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن آگ کے عذاب سے بچا لے، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کیا گیا، اور ظاہری بات ہے یہ وعدہ ہے اسی کے تحت ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. شب قدر کی جو عظیم دعائیں ہیں ان میں سے وہ دعا بھی ہے، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں. تو وہی دعا یہاں پر سکھائی گئی، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اب دعا کا جواب دیکھیں کیسا آ رہا ہے، والہانہ جواب. واقعہ یہ کہ ان باتوں پر انسان کو یقین ہو کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان کر انسان دعا کرے تو لازمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہی نہیں، جواب دیتا ہے. فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی پکار سنی، قبول فرمائی اور اس کا جواب دیا. اور جواب کیا دیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، یقیناً میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کوئی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. نیک انسان اگر ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ عمل کر رہی ہے یا کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازمن اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے میں سے ہی ہو، ایک ہی نوع ہو، آدم اور حوا اسی کی اولادیں ہو، مرد اور عورت سارے کے سارے، تو میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. جواب دیکھیں کیسے والانہ آیا. پھر میرے ذہن میں میری جو اشعار کی جو میموری ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، بہرحال افراد سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، پانچ افعال بیان کیے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے والوں کے لیے. تو پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اور وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اور جن کو اذیتیں دی گئی میرے رستے میں، وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، وقتلوا، اور قتل کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اب عربی زبان کا جو اسلوب ہے اس سے زیادہ تاکید انداز ہو نہیں سکتا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, میں لازمن ان سے ان کی خطاؤں کو دور کر کے رہوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور لازمن میں داخل کر کے رہوں گا ایسے لوگوں کو ایسے باغات میں جس میں نہریں جاری ہوں گی. ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, بطور بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ, اور یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اور کچھ آیات رہ گئی, انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے, تھک چکا ہوں میں بہت بری طرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق اللہ العظیم. پچھلے کلام میں یہ بات آپ کو بتائی جا چکی تھی کہ سات آیات خاص طور پر وہ تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نازل ہوئی تو آپ کی خاص کیفیت تھی, اور پھر ان آیات سے آپ کو شدید محبت تھی اور تہجد میں خاص طور پر آپ یہ پڑھا کرتے تھے. بہرحال آیات میں دعا بھی آئی, اول الالباب کی کیفیت بھی آئی. آخری حصہ جو ہے خاص طور پر وہ قابل توجہ تھا, تک میں نے صرف ترجمہ ہی کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر ایسے لوگوں کی دعاؤں کا جواب آتا ہے. فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی, قبول فرمائی اور جواب میں فرمایا أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى, کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا چاہے وہ مرد ہو عورت. یا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک نیکی کے اعتبار سے مرد اور عورت بالکل برابر ہیں, یعنی جو نیکی مرد کرے گا جو اس کا اجر و ثواب ہے, اگر وہ عورت کرے گی تو اس کا اجر و ثواب بھی بالکل برابر ہے. تو مرد اور عورت ہونے کے اعتبار اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں. تو درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر, وہی درجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں اسٹیٹس کے اعتبار سے بالکل برابر ہیں. دوسرا مسئلہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس میں اللہ پاک نے پانچ چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. نمبر ایک, پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, اور آگے الفاظ آ رہے ہیں وہ اخرجوا من دیارہم, اور وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے. تو گھروں سے نکالے گئے سے مراد صحابہ کرام تھے جن کو مکے سے نکال دیا گیا تھا. یہ ہجرت اور یہ اخراج, یہ دونوں الگ الگ کیوں بیان ہوئے ہیں؟ یہاں پر اصل میں ہجرت اپنے ایک بڑے وسیع مفہوم میں آ رہا ہے, اور اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ اور ہجرا یا ہجرو کے بنیادی معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا, ترک کر دینا. ہجرت کرنے سے مراد کیا ہے؟ چھوڑ دینا. تو حضور نے فرمایا بہترین ہجرت یہ ہے ان تکرہو ما کرہا ربک, تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو, ترک کر دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. یہ ہے ہجرت کی ابتدا. اس کی انتہا وہ ہے کہ پھر اللہ کی راہ میں اگر موقع ہے تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے وطن کو چھوڑ کر انسان کہیں اور چلا جائے, جیسے صحابہ کرام نے کی. اسی طرح وعوذو فی سبیلی, اللہ کے رستے میں تکلیف دیے گئے, ایذا رسانی ان کو دی گئی. خاص طور پر صحابہ کرام کو کیسی کیسی مشکلات آئیں مکے میں, آپ کو معلوم ہے, جسمانی اعتبار سے بھی اور جو ہے وہ معاشی اعتبار سے بھی کئی ان کو مسائل آئے. لیکن یہ وہ لوگ تھے جو ڈٹے رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر. اور پھر اگلے مراحل, یہ تین مراحل تو ہو گئے مکے کے, اگلا مرحلہ کون سا تھا؟ وقاتلوا, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی, اور جنگ کا مرحلہ غزوہ بدر سے شروع ہوتا ہے. وقتلوا, اور اس میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے. ان لوگوں کے لیے انتہائی تاکید انداز ہے کہ میں لازمن ان سے دور کر کے رہوں گا ان کی خطاؤں کو. جیسے الفاظ آئے تھے نا, ہم نے دعا کی تھی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا, تو جواب دیا گیا وَلَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, میں لازمن ان سے ان کی خطاؤں کو دور کرتے رہوں گا اور لازمن داخل کروں گا ایسے لوگوں کو جن کے نیچے باغات جاری ہوں گے. بہرحال یہ پانچ صفات یہاں بیان کی گئی ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر وہ حرام سے جو اللہ پاک نے حرام کی اور بڑے بڑے حرام ہیں ان کو خاص طور پر چھوڑنے کی توفیق دے. یہ دورہ کجمہ قرآن, یہ رمضان, یہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کر دے, اور ہر وہ شہر جو اللہ کو پسند نہیں ہے ہم چھوڑنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ ہم ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو اللہ اور کے رسول نے ہمیں منع فرمائی. بہرحال یہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ باتیں آپ کی طرف توجہ دلا دوں. اب یہ سورت کا اختتام ہے اور اختتام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو زیادہ پریشان نہ کرے، زیادہ مغالطے میں نہ ڈالے ان لوگوں کا چلنا پھرنا، یہ بھاگ دوڑ کرنا. اور خاص طور پر احد کے بعد یہ جو مشرکین مکے تھے ان کے مورال بہت ہائی ہو گئے تھے اور انہوں نے بڑی زبردست تیاری شروع کر دی تھی کہ جناب یہ بھی قابل شکست لوگ ہیں. تو یہ جو چل پھر رہے ہیں، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں آپ کے خلاف اور یہودیوں سے مل رہے ہیں جا کر، تو یہ آپ کو زیادہ پریشان نہ کریں. متاع قلیل، بہت تھوڑا سا ہے فائدہ جو اٹھا رہے ہیں اٹھائیں گے. یہ ثم مآواہم جہنم، اور بالآخر پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ بئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا پلٹنے کی جگہ ہے، بچھونا ہے، آرام کی جگہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحت الانہار، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے، اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہے، انہی لوگوں کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. نزل من عند اللہ. اب یہ الفاظ یہ ہیں، میں انشاءاللہ سورہ حمیم سجدہ میں پڑھیں گے. یہ جنت کی ساری نعمتیں جو بیان کی جا رہی ہیں، ابتدائی مہمان نوازی ہیں. نزل عربی زبان میں کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو. اور جو اصل نعمتیں، اس کے بارے میں حدیث سنائی تھی آپ کو صحیح بخاری کی، مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بصر، فما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ للابرار، جو نیک و کار ہیں، نیک روش اختیار کرنے والے ہیں. وإن من اهل الكتاب، اهل الكتاب، اور یقیناً یہ اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں، لما یؤمنوا باللہ، جو واقعتاً اللہ پر ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. یؤمنوا جو ہے مضارے کا صیغہ ہے، ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لے آئیں گے. وما انزل الیکم، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا. وما انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا. وما انزل الیہم، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا، انفراد وغیرہ. خاشعین للہ، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے عوض تھوڑا سا فائدہ نہیں لیتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، انہی لوگوں کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب کتاب میں جلدی کرنے والا ہے، یعنی جلد حساب کتاب دینے والا ہے. اب آخری انسٹرکشن دیا جا رہی ہے غزوہ احد کے اختتام پر 3 ہجری میں، کوئی ابھی جہاد جاری رکھو، اور خاص طور پر اس معاملے میں ابھی جو ہے وہ کمزوری نہ دکھانا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو، بمانے ڈٹے رہو. وصابروا، صبر اصبروا، صبر کرنا، ڈٹے رہنا. صابروا، مصابرت کرو، صبر میں اور آگے بڑھ جاؤ. وہ بھی تو صبر کر رہے ہیں، انہوں نے بدر کے بعد شکست تو نہیں مانی، وہ اگلے سال تیار ہو کر آ گئے. تم بھی ڈٹے رہو اور ایک دوسرے سے مصابرت کرو، آگے بڑھو اس مسئلے میں. ورابطوا، اور مضبوط رہو، آپس میں تعلقات کو بہتر بناؤ، جنگ کی تیاری جاری رکھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. الحمدللہ، دو قرآن حکیم کی عظیم صورتوں کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اب آغاز کر رہے ہیں سورہ نساء، یہ مدنی سورت ہے. 176 آیات ہیں.